معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ پارٹ ون ہے کتاب بلیک شارک۔ یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز ایرم ناز، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون۔ انٹر کام کی گھنٹی بجنے کی آواز سن کر کرنل ڈی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے سامنے ایک ضبط فائل کھلی ہوئی تھی جس کا وہ انہماکی سے مطالعہ کر رہا تھا۔ انٹر کام کی گھنٹی بجتے ہی اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر انٹر کام کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس کرنل ڈی نے اپنے مخصوص سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا۔ چیف، ڈی فورٹین، لیڈی بلیک اور وائٹ شارک پہنچ گئے ہیں، کیا میں انہیں آپ کے پاس بھیج دوں؟ دوسری طرف سے کرنل ڈی کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہاں بھیج دو، کرنل ڈی نے اسی انداز میں کہا اور بٹن پریس کر کے انٹر کام آف کر دیا۔ انٹر کام آف کر کے اس نے اپنی آنکھوں پر لگا ہوا نظر کا چشمہ اتارا اور اسے سائٹ پر رکھتے ہوئے اپنے سامنے کھلی ہوئی فائل بند کر دی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور میجر پرمود، لیڈی بلیک تمثیلہ اور آفتاب سعید، جو وائٹ شار کے نام سے مشہور تھا، اندر آ گئے۔ ان تینوں نے اندر داخل ہوتے ہی کرنل ڈی کو مخصوص انداز میں سلوٹ کیا اور تینوں ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو، کرنل ڈی نے ان تینوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ تینوں آگے بڑھ کر کرنل ڈی کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا منگواؤں تم تینوں کے لیے؟ کرنل ڈی نے ان کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہم یہاں آنے سے پہلے ایک ہوٹل پر ناشتہ کر کے آئے ہیں، میجر پرمود نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے تم تینوں کو ایک اہم مشن پر ڈسکس کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ اس مشن میں مجھے تم جیسے فاسٹ اور نان اسٹاپ ایکشن کے حامل ایجنڈوں کی ضرورت ہے۔ تم تینوں ہی ماسٹر ایجنٹ ہو جو میری توقعات پر پورا اتر سکتے ہو اور اپنے راستے میں آنے والی ہر دیوار توڑتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہو، کرنل ڈی نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ مشن کیا ہے؟ میجر پرمود نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ بلگارنیا ان دنوں ایٹمی پاور بنانے کی دن رات کوششوں میں مصروف ہے اور بلگارنیا نے ایٹمی پلانٹس لگا کر یورینیم کی افزودگی کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ ایٹمی میزائلوں کے ساتھ ساتھ بلگارنیا چند دوست ممالک کے تعاون سے ایٹم بم بنانے کی بھی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہماری ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور ہم ایٹم بم بنانے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن فی الحال ہم سپر پاورز، خاص طور پر ایکریما اور اسرائیل کو ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے ہم ایٹم بم بنانے کی بھی صرف تیاری ہی کر رہے ہیں۔ ہماری ایک کوشش کا ہی سن کر سپر پاورز کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ہمارے ایٹم بم بنانے کا سب سے زیادہ خوف اسرائیل کو ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایٹم بم بناتے ہی اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے، اس لیے وہ ہمارے خلاف دن رات پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ اس کا دوست اکریما وہی کرتا ہے جو اسرائیل کہتا ہے۔ اسرائیل اور اکریما نے بلگارنیا کو ایٹم بم بنانے سے روکنے اور ایٹمی ری ایکٹرز قائم کرنے سے روکنے کے لیے بھرپور مہم چلا رکھی ہے، جس کے تحت آئے دن بلگارنیا پر الزامات عائد کرنے کا ساتھ ساتھ دنیا بھر کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اور پوری دنیا سے بلگارنیا پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام مؤخر کر دیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر اکریما کا ہم پر مسلسل دباؤ آ رہا ہے اور ہمارے خلاف ان گنت آپشن استعمال کرنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، جن کے تحت نیٹو پاورز بلگارنیا کے ایٹمی پروگرام روکنے کے لیے حملہ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بلگارنیا پر بے شمار اندرونی اور بیرونی پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں تاکہ بلگارنیا کی معیشت پر برے اثر پڑیں اور بلگارنیا بین الاقوامی دباؤ کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور ایٹمی پروگرام کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دے۔ لیکن تاحال ہم ہر قسم کی پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔ ان کامیابیوں میں ہماری سب سے بڑی کامیابی ایٹم بم بنانے کی بھی ہے جو مکمل ہو چکا ہے، لیکن ملکی حالات کے پیش نظر ابھی ہم نے اس بات کا اعلان نہیں کیا ہے کہ بلغارنیہ بھی ایٹمی پاور کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ البتہ ہمارے بہت سے ایسے اسلامی حلف ممالک بھی ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں ہم سے تعاون بھی کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم پاکشیہ کی طرح ایٹمی پاور بن چکے ہیں۔ اکریمہ اور اسلام دشمن ممالک اس کوشش میں ہے کہ بلغارنیہ کو کسی بھی طریقے سے ایٹمی پاور حاصل نہ کرنے دی جائے، یہاں تک کہ اسرائیل اور اکریمہ کی طرف سے بار بار ہمیں ایٹمی ری ایکٹر تباہ کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، اور اکریمہ کی طرف سے تو ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر ہم نے انہیں ایٹمی لیبارٹری کی چیکنگ کرنے کی اجازت نہ دی تو وہ ہمیں اس سلسلے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہاں تک کہ اکریمہ اور اسرائیل سمیت دنیا کے کئی اسلام دشمن ممالک کے جاسوس خفیہ طور پر بلغارنیہ پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے خفیہ طور پر ایسی کارروائیاں کرنی شروع کر دی تھی کہ وہ کسی طرح سے ایٹمی لیبارٹری تک رسائی حاصل کر کے یا تو ان لیبارٹریوں کی تفصیلات اپنے ممالک پہنچا سکے، یا پھر کسی طرح سے بلغارنیہ کی ایٹمی لیبارٹریوں کو ہی تباہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں غیر ملکی جاسوسوں نے ہمارے ان سائنسدانوں پر بھی نظر رکھنی شروع کر دی جو ایٹمی ری ایکٹرز میں کسی بھی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ غیر ملکی جاسوسوں نے ہمارے کئی نامور اور ذہین سائنسدانوں کو بھی ہلاک کرنے سے درغب نہیں کیا تھا۔ اس ساری صورتحال کے باوجود بلغارنیہ نے اپنا مشن جاری رکھا، اور آخر کار ہماری کامیابی نے ہمارے قدم چومے۔ بلغارنیہ میں اس وقت کئی ری ایکٹرز کام کر رہے ہیں، ان میں ہمارا سب سے بڑا ری ایکٹر برائٹ اسٹار نام کا ہے جہاں ایک بڑی اور جدید ترین لیبارٹری موجود ہے۔ اس لیبارٹری کی برائٹ اسٹار کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیبارٹری میں کام کرنے والے تمام سائنسدان چوٹی کے ہیں اور وہ وہاں دن رات کام کر رہے ہیں۔ انہی سائنسدانوں نے مل کر بلغارنیہ کو ایٹمی پاور بنایا ہے۔ وہ تمام سائنسدان اس وقت بلغارنیہ کے ہیروز ہیں جن کے پاس کارنامے کو نہ صرف ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بلکہ ان کا نام تاریخ میں بھی سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا۔ بہرحال یہ تو تھا وہ بیک گراؤنڈ جس سے تم تینوں کو آگاہ ہو۔ میں تمہیں برائٹ اسٹار لیبارٹری کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں، کرنل ڈی نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا جیسے وہ مسلسل بول بول کر تھک گیا ہو اور سانس لینے کے لیے رک گیا ہو۔ برائٹ اسٹار لیبارٹری بلغارنیہ کی سب سے بڑی اور جدید لیبارٹری ہے۔ یہ لیبارٹری ہم نے انتہائی خفیہ بنا رکھی ہے جس کے بارے میں بلغارنیہ کی چودہ ہستیوں کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں اور ملک کے کس حصے میں موجود ہے۔ اس لیبارٹری کا تمام اسٹرکچرز انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ماہر انجینئر اور ماہر تعمیرات سے بھی ان افراد کو چنا گیا تھا جو ملک کے خیر خواہ اور وفادار تھے۔ انہیں لیبارٹری تک پہنچانے کے لیے خفیہ طور پر لے جایا جاتا تھا اور خفیہ طور پر ہی واپس لایا جاتا تھا، اور وہ سب بھی اس بات سے انجان تھے کہ انہیں لیبارٹری بنانے کے لیے کہاں اور کس ملک کے حصے میں لے جایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ملکی مفاد کا معاملہ تھا، اس سلسلے میں کوئی کسی سے سوال نہیں کرتا تھا، سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اب جب نہ صرف برائٹ اسٹار لیبارٹری مکمل ہو چکی ہے اور وہاں ایٹم بم بھی بنا کر رکھا جا چکا ہے، اسی لیے اس لیبارٹری کی حفاظت ہمارے لیے اور ضروری ہو گئی ہے۔ لیبارٹری کی حفاظت کی ذمہ داری فوج نے لے رکھی ہے جو اپنی ذمہ داری انتہائی حسن طریقے سے پوری کر رہی ہے۔ لیبارٹری کی تعمیر کے لیے ایک ماسٹر میپ تیار کیا گیا تھا جس میں لیبارٹری تک جانے اور اندر کے تمام اسٹرکچر کے بارے میں تفصیل بتائی گئی تھی۔ कोशिश की गई थी कि ये नक्शा एक ही हो और इसे ऐसे कोडेड पेपर्स पर बनाया जाए जिसकी कॉपी करना नामुमकिन हो और ना ही इस कवर्ड पेपर्स की तस्वीर या फिल्म बनाई जा सकती हो। चुनाचा ऐसा ही किया गया था। ब्राइट स्टार लेबोरेटरी का मास्टर मैप एक इंतहाई हल्के और छोटे से ब्लैक कोडेड पेपर्स पर तैयार किया गया जिसे डॉट्स कोड के तहत बनाया गया था, यानी इस पेपर पर आम नक्शों की तरह लकीरें नहीं खींची गई थी और ना ही मखसूस लाइनिंग की गई थी। इस पेपर पर छोटे छोटे और बारीक बारीक नुक्तों को मिलाकर एक ऐसा नक्शा तैयार किया गया था जिसे लेबोरेटरी ने बनाने वाले और लेबोरेटरी में काम करने वाले मखसूस अफराद के सिवा कोई और नहीं समझ सकता था। चूंकि इस नक्शे का काम खत्म हो गया था इसलिए इस नक्शे की हिफाजत के साथ साथ आला हुक्काम के हवाले कर दिया गया था और हुक्काम ने वो नक्शा अपनी हिफाजत में वजारत दिफा के स्पेशल सेटरिंग रूम में पहुंचा दिया था। इस सेटरिंग रूम को भी इंतहाई खुफिया रखा गया था। अब एक जरूरत के तहत जब ब्राइट स्टार लेबोरेटरी के इंचार्ज प्रोफेसर हस्साम बुखारी को इस नक्शे की जरूरत पड़ी तो इसके लिए वजारत दिफा के सेक्रेटरी अहमद अब्दाल से बात की गई। अहमद अब्दाल ने अपनी निगरानी में सेटरिंग रूम में जाकर वो खुफिया सेफ खोला जिसमें ब्राइट स्टार लेबोरेटरी का नक्शा रखा गया था, लेकिन जब उन्होंने सेफ खोला तो सेफ में नक्शा मौजूद नहीं था। किसी ने पहले ही से सेफ खोलकर इसमें मौजूद नक्शा उड़ा लिया था। ब्राइट स्टार का नक्शा वहां ना पाकर सेक्रेटरी अहमद अब्दाल के तो होश ही उड़ गए और जब ये खबर आला हुक्काम को दी गई तो आला हुक्काम में जैसे खुलबुली सी मच गई। बल्गानिया की महफूज और खुफिया तरीन लेबोरेटरी का नक्शा गायब हो चुका था जिससे आला हुक्काम की नींदें उड़ गई थी। अगर वो नक्शा गैर मुल्की एजेंडों के पास पहुंच जाता तो इन्हें ब्राइट स्टार लेबोरेटरी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता था और इसराइल और एक्रीमा के पास तो ऐसे मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं। अगर इन्हें इस लेबोरेटरी की लोकेशन का सही तौर पर इल्म हो जाता तो वो ब्राइट स्टार लेबोरेटरी को दूर से ही तबाह कर सकते थे। सेटरिंग रूम से गायब होने वाले नक्शे की तलाश में कई एजेंसियां हरकत में आ गई थी। नक्शे की हिफाजत की जिम्मेदारी चूंकि सेक्रेटरी दिफा की थी इसलिए इस नक्शे की गुमशुदगी का सारा इल्जाम इसी पर डाला जा रहा था। सेक्रेटरी दिफा ने हर मुमकिन तरीके से अपनी सफाई देने की कोशिश की थी लेकिन चूंकि वो नक्शे की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा था इसलिए उस पर हुकूमती दबाव बढ़ता जा रहा था जिससे दिल दाश्ता होकर उसने खुदकुशी कर ली थी। इसकी खुदकुशी ने आला हुक्काम को और ज्यादा परेशान कर दिया था। अब इनके पास ऐसा कोई कलियू नहीं था जिस पर वो काम करते और इस बात का पता चलाया जा सकता कि वजारत दिफा के खसूसी और इंतहाई खुफिया सेटरिंग रूम से आखिर नक्शा कैसे गुम हुआ है या इसे कौन चोरी करके ले जा सकता है। जब इस सेटरिंग रूम में सिवाय सेक्रेटरी दिफा अहमद अब्दाल के और कोई दाखिल ही नहीं हो सकता था और ना ही इसकी आवाज, इसके फिंगरप्रिंट और इसकी आंखों के स्कैन के बगैर वो खुफिया से खुलता था जिसमें ब्राइट स्टार का नक्शा मौजूद था। दूसरे लफ्जों में सेटरिंग रूम में सेक्रेटरी दिफा का मुकम्मल जिस्मानी निजाम एक कंप्यूटर में फिट था। कंप्यूटर जब तक इस जिस्म के एक एक हिस्से का डेटा मैच नहीं करता उस वक्त तक सेटरिंग रूम का दरवाजा ही नहीं खुल सकता था और सेफ पर भी ऐसे खसूसी साइंसी आलात लगे हुए थे जो सेक्रेटरी दिफा के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ उसकी आंखों की मैचिंग और इसकी असल आवाज पर ही वर्क करते थे। जब तक ये तीनों खसूसियात खुफिया सेफ के आलात मैच नहीं कर लेते थे उस वक्त तक सेफ का भी लॉक नहीं खुलता था। सेटरिंग रूम में ऐसा साइंसी सिस्टम लगाया गया था کہ اگر کوئی غلط آدمی سٹیرنگ روم میں جانے کی کوشش کرتا یا پھر اس سیف کو کھولنے کی کوشش کرتا تو سٹیرنگ روم کے گرد ایسی ریزر کا جال پھیل جاتا جو کنکراٹ کی دیواروں سے بھی کہیں زیادہ مضبوط اور سخت ہوتا، جس سے نکلنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، تمام سسٹم مکمل طور پر ورک کر رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ سٹیرنگ روم میں سوائے سیکرٹری دفاع احمد عبدال کے اور کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اس پر شک بجا تھا، اگر وہ سٹیرنگ روم میں نہیں گیا تھا تو پھر سٹیرنگ روم کا ڈور کیسے کھل گیا اور سیف اس کے جسم، مانی، ڈیٹا اور وائس کے بغیر کیسے کھل گیا اور نقشہ کیسے غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہوئی تھی کہ سٹیرنگ روم میں کچھ ایسے سیکیورٹی کیمرے بھی موجود تھے جو سیکرٹری دفاع احمد عبدال کے بھی اندر داخل ہونے اور وہاں کچھ بھی رکھنے اور وہاں سے کچھ بھی نکال لانے کی باقاعدہ ریکارڈنگ کرتے تھے۔ ایجنسیوں نے ان تمام ریکارڈنگز پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن انہیں ان فوٹیج میں ایسا کچھ نہیں ملا تھا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ احمد عبدال بلا ضرورت سیٹرنگ روم میں گیا ہو اور اس نے وہ خفیہ سیف کھول کر نقشہ نکالا ہو۔ احمد عبدال کی ناگہانی موت کی وجہ سے سیٹرنگ روم مکمل طور پر لاک ہو گیا تھا۔ اگر احمد عبدال کی جگہ کسی اور کو سیٹرنگ روم کا چارج دیا جاتا تو احمد عبدال کے لیے ضروری تھا کہ وہ ماسٹر کمپیوٹر کے سامنے جا کر اس کے بارے میں باقاعدہ انسٹرکشنز دیتا اور کمپیوٹر میں موجود اپنی تمام معلومات حذف کر دیتا۔ اس طرح احمد عبدال سارا ڈیٹا ماسٹر کمپیوٹر سے حذف ہو جاتا اور اس کی جگہ دوسرے آفیسر کا ڈیٹا کمپیوٹر میں فٹ ہو جاتا اور پھر وہی سیٹرنگ روم میں آ جا سکتا تھا۔ بہرحال اس بات کا تو توڑ کر لیا گیا تھا اور احمد عبدال کی جگہ کسی اور کو سیٹرنگ روم کا انچارج بنا دیا گیا اور اس کا ڈیٹا ماسٹر کمپیوٹر میں فٹ کر دیا گیا۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب بارڈر پر رینجرز نے ایک ایسے شخص کو پکڑا جو خفیہ طور پر بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی کمر سے بندھے ہوئے کچھ کاغذات ملے۔ کاغذات سے اس شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے جو عرصے سے بلغاریا میں جاسوسی کر رہا ہے۔ رینجرز نے اس ایجنٹ کو پکڑ کر حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے جب اس ایجنٹ کا منہ کھلوانے کی کوشش کی تو اس ایجنٹ نے دانتوں میں چبا ہوا زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی۔ حکام نے جب ایجنٹ کی باڈی کی چیکنگ کی تو پتا چلا کہ اس ایجنٹ اس کے پیٹ میں ایک کوڈڈ کیپسول موجود ہے۔ فوری طور پر اس ایجنٹ کا آپریشن کیا گیا، اس کے پیٹ سے کوڈڈ کیپسول نکال لیا گیا۔ اس کیپسول میں ایک مائکرو فلم موجود تھی۔ جب اس مائکرو فلم کو چیک کیا گیا تو بلغاریا میں موجود اسرائیلی ایجنٹوں کے حوالے ایک سربراہ نے اسرائیلی حکام کو ایک خفیہ پیغام بھیجا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی انتہائی کوششوں سے بلغاریا کی برائٹ اسٹار لیبورٹری کا نقشہ حاصل کر لیا ہے اور وہ نقشہ ایک خاص ایجنٹ جس کا نام ڈبل سیکس ہے کے سپرد کر دیا ہے تاکہ وہ اسے فوری طور پر اسرائیل پہنچا سکے۔ ڈبل سیکس نقشہ لے کر بلغاریا سے نکل چکا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹوں کے سربراہ کے مطابق اس نے ڈبل سیکس کو خفیہ طور پر ایک بحری جہاز میں سوار کرایا تھا جو مال برادر جہاز تھا۔ اس جہاز میں چونکہ مال برادر کے ساتھ ساتھ مسافروں کو بھی لانے اور لے جانے کی سہولت موجود تھی، اس لیے ڈبل سیکس کو اس نے آسانی سے اس بحری جہاز میں سوار کرا دیا تھا۔ وہ بحری جہاز مختلف ممالک سے ہوتا ہوا اوٹان جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس بحری جہاز میں چار ممالک کے مسافر بھی سوار تھے جن میں اوٹانی، پاکشیائی اور کافرستانیوں کے ساتھ ساتھ چند افریقی ممالک کے بھی افراد موجود تھے۔ اس ایجنٹ کے ذریعے اسرائیلی حکام کو ڈبل سیکس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا تھا تاکہ وہ جب اسرائیل پہنچے اس سے فوری طور پر نقشہ حاصل کر لیا جائے۔ جب بلغارنوی حکام کو اس بات کا علم ہوا کہ اسرائیلی ایجنٹ برائٹ اسٹار کا نقشہ لے کر بلغارنیا سے نکل چکا ہے تو اعلی حکام کے اور زیادہ ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوری طور پر اس بحری جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی جس میں اسرائیلی ایجنٹ نقشے سمیت سوار تھا، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس بحری جہاز کے سفر پر روانہ ہونے کے 10 گھنٹے بعد سمندر میں صومالیہ کے قزاقیوں نے حملہ کیا تھا اور وہ بحری جہاز پر قبضہ کر کے اسے تمام سامان اور مسافروں کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس وقت تک بحری جہاز کسی ملک کے ساحلی تک نہیں پہنچا تھا، جس سے اس بات کی تقویت ملتی تھی کہ اسرائیلی ایجنٹ نقشے سمیت بدستور اس جہاز میں موجود ہے۔ اعلی حکام نے بحری جہاز کو چھڑانے کے لیے اور اسے تمام مال و مسافروں سمیت واپس بلغارنیا لانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن صومالیہ حکومت نے اس بات سے قطعی لاتعلقی کا اظہار کر دیا کہ ان کی ایما پر صومالی قزاق بحری جہازوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اعلی پیمانے پر اس بحری جہاز کے بارے میں تفصیلات حاصل کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ بحری جہاز بدستور صومالی قزاقیوں کے پاس ہی موجود ہے اور جس صومالی قزاقیوں کے گروپ نے اس جہاز پر قبضہ کیا تھا وہ صومالیہ کا انتہائی فعال اور طاقتور گروپ ہے جسے بلیک پائرٹ کہا جاتا ہے۔ بلیک پائرٹ اب تک بے شمار ملکوں کے بحری جہاز پر قبضہ کر چکے ہیں اور وہ ان جہازوں کا تمام سامان اور تمام مسافروں کو اپنے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں۔ سامان پر تو پہلے ہی وہ اپنا حق جما لیتے ہیں، لیکن اس جہاز اور جہاز کے مسافروں کو رہا کرنے کے لیے ان ممالک سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور وہ ان جہازوں پر مسافروں کے بدلے بھاری تاوان مانگتے ہیں۔ اگر ان مسافروں کے ممالک صومالی قزاقیوں کی شرائط مان کر انہیں تاوان ادا کر دے تو وہ جہاز اور مسافروں کو آزاد کر دیتے ہیں، ورنہ وہ تمام مسافروں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور بحری جہاز بھی ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ بلیک پائرٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے۔ اس گروپ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور کہاں سے یہ حرکت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ورلڈ کراس آرگنائزیشن جیسی فعال ایجنسیوں کے پاس بھی کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاز پر موجود مال پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس گروپ کو ان ممالک سے رابطہ کر کے جہاز اور مسافروں کے تاوان کے سلسلے میں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اب تک کسی ملک سے ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے کہ بلیک پائرٹ نے مسافروں اور جہاز کے لیے تاوان کی وصولی کی بات کی ہے۔ جن ممالک کے مسافر اس جہاز میں سوار تھے وہ بھی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اور بلغارنیا کو اس جہاز اور مال سے زیادہ اس اسرائیلی ایجنٹ کی فکر ہے جس کے پاس اسٹار لیبورٹری کا نقشہ موجود ہے۔ اگر بلیک پائرٹ رابطہ کرے تو بلغارنوی حکومت اس ایجنٹ کے بدلے بلیک پائرٹ کو منہ مانگی رقم بھی ادا کر سکتی ہے، لیکن ابھی تک بلیک پائرٹ نے بلغارنیا کو بھی جہاز واپس کرنے کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، جس سے بلغارنوی حکام کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں یہ خیال بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کا ایک ایجنٹ اس بحری جہاز میں موجود ہے جس کے پاس بلغارنیا کی اہم اور سب سے بڑی لیبورٹری کا نقشہ ہے، تو وہ اپنے ایجنٹ کی صومالی قزاقیوں سے چھڑانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے اور صومالی قزاقیوں کو منہ مانگی قیمت ادا کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو نقشہ اسرائیل پہنچ جائے گا، اور نقشہ اسرائیل پہنچنے کا مطلب برائٹ اسٹار لیبورٹری کی تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کافی سوچ بچار کے بعد اعلی حکام نے یہ کیس مجھے ٹرانسفر کیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے فاسٹ اور ایکشن ایجنٹوں کو حرکت میں لاؤں اور انہیں فوری طور پر صومالیہ روانہ کر دوں، تاکہ وہ نہ صرف بلیک پائرٹ کا پتہ لگا سکیں بلکہ اس جہاز کا بھی سراغ لگا سکیں جو بلیک پائرٹ کے قبضے میں ہیں۔ اعلی حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں جہاز اور جہاز پر لدا ہوا مال واپس ملے یا نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اسرائیلی ڈبل سیکس ایجنٹ کو وہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے پاس برائٹ اسٹار کا نقشہ موجود ہے، اس سے ہر حال میں واپس لیا جائے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کرنل ڈی مسلسل بولتا جا رہا تھا اور اس نے اسی دوران ایک بار بھی رک کر سانس لینے کی کوشش نہیں کی۔ میجر پرمود، وائٹ شارپ اور لیڈی بلیک خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے، کیونکہ کرنل ڈی نے انہیں مشن کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا، اس لیے اس دوران انہوں نے بھی درمیان میں کرنل ڈی کی بات کاٹنے یا اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب کرنل ڈی خاموش ہو گیا تھا، جیسے اس نے اپنی طرف سے انہیں مشن کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہو۔ ہمارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ابھی تک اسرائیل اس بات سے انجان ہے؟ اس کا فارن ایجنٹ یہاں سے برائٹ اسٹار لیبورٹری کا نقشہ حاصل کر چکا ہے اور وہ صومالی قزاقیوں کی قید میں ہے۔ جس طرح یہاں موجود اسرائیل ایجنٹوں نے اس ایجنٹ کو فرار کرانے کی کوشش کی تھی جس کے پیٹ میں کوڈڈ کیپسول موجود تھا، ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی اور ایجنٹ بھی یہاں سے ایسا ہی پیغام لے کر نکل گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیلی حکومت نے صومالی قزاقیوں سے رابطہ کر کے اپنے ایجنٹوں کو ان سے چھڑا بھی لیا ہو۔ لیڈی بلیک نے کہا، نہیں، اس ایجنٹ کے سوا یہاں سے ایسا پیغام نہیں نکلا ہے۔ کرنل ڈی نے کہا، اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایسا اور کوئی پیغام نہیں نکلا ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ پیغام مواصلات کے ذریعے اسرائیل پہنچا دیا گیا ہو۔ وائٹ شارپ نے کہا، نہیں، ہم نے یہاں جدید سیٹلائٹ سسٹم لگا رکھا ہے جو ہر قسم کے مواصلاتی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک کی جانے والی تمام کالز، چاہے ٹرانسمیٹر کی ہو یا فونز کی، انہیں باقاعدہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ایسے تمام سیل فون اور ٹرانسمیٹر کے کوڈز کو یہاں بلاک کر دیا گیا ہے جو اسرائیل یا اس کے حامی ممالک کے تحت کام کرتے ہیں۔ ان کوڈز کی بلاکنگ کی وجہ سے کم از کم بلغاریہ سے اسرائیل اور ایسے ہی چند مخصوص ممالک میں نہ تو سیل فون سے کال کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ٹرانسمیٹر سے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل گروپ کے سربراہ نے یہ پیغام خفیہ طور پر ایک ایجنٹ کے ذریعے اسرائیل پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اس ایجنٹ سے جو کاغذات ملے تھے ان کا کاغذات کی جب جانچ پڑتال کی گئی تو ان کاغذات سے ایسے شواہد بھی ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایجنٹ بلغاریہ میں کہاں رہتا تھا اور کیا کرتا تھا۔ جب اس کے ٹھکانے پر ریڈ کیا گیا تو وہاں سے چند ایجنٹوں کو بھی پکڑا گیا جن کا تعلق اسی گروپ سے تھا جس نے سیکرٹری دفاع کے خفیہ سٹیئرنگ روم سے نقشہ حاصل کیا تھا اور اپنے ڈبل سیکس ایجنٹ کو بلغاریہ سے نقشے سمیت فرار کرا دیا تھا۔ ان ایجنٹوں کی تعداد 7 تھی جو اتفاق سے ایک ہی ٹھکانے سے پر موجود تھے۔ ان میں سے 6 افراد نے فورس کے ہاتھ آنے سے پہلے زہریلے کیپسول چبا کر خود کو ہلاک کر لیا تھا، جبکہ ان میں سے ایک ایجنٹ پکڑا گیا تھا۔ فورس نے فوری طور پر اس کے دانتوں میں چبا ہوا کیپسول نکال لیا تھا۔ بعد میں اس سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کئی انکشافات کیے تھے۔ وہ اسرائیلی ایجنٹوں کے گروپ کا نمبر 7 تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باس، جس کا نام کیوٹیکس تھا، اس نے نقشہ اڑانے کی پلاننگ کی تھی اور اسی نے اس پلاننگ کی عملی جامہ پہنایا تھا۔ اس کی پلاننگ کیا تھی اور یہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے ڈبل سیکس ایجنٹ کو نقشہ دے کر بلگانوی بحری جہاز میں سوار کرایا تھا تاکہ وہ بلگانیا سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں جائے اور پھر وہاں سے نقشہ لے کر اسرائیل پہنچ جائے۔ بلگانیا میں چونکہ کوڈ بلاک کی تھی اس لیے وہ اسرائیل ڈائریکٹ یہ پیغام نہیں پہنچا سکتا تھا کہ اس نے بلگانیا کی ٹاپ سیکرٹ لیبورٹری کا نقشہ حاصل کر لیا ہے اور وہ کس کے ذریعے وہ نقشہ اسرائیل بھیج رہا ہے۔ ڈبل سیف کو گئے چونکہ کافی دن ہو چکے تھے اور اسرائیل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، اس لیے کیوٹیکس نے فوری طور پر ایک پیغام بنا کر اسرائیل بھیجنے کی کوشش کی تھی تاکہ اسرائیل حکومت فوری طور پر ڈبل سیکس سے وہ نقشہ حاصل کر لے۔ چونکہ اس گروپ پر فوری طور پر چھاپا مار دیا گیا تھا اس لیے اس گروپ کا کوئی اور ایجنٹ ایسا کوئی پیغام لے کر اسرائیل روانہ نہیں ہوا تھا اور اس گروپ کا بچا ہوا بھیجا ہوا پہلا پیغام پہلے ہی بلگانیا کو مل چکا تھا، اس لیے وسوخ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل ابھی تک اس ایجنٹ اور برائٹ اسٹار لیبورٹری کے نقشے سے لا علم ہے۔ ان کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ہم اس ایجنٹ تک پہنچ سکتے ہیں اور اس سے نقشہ بھی واپس لا سکتے ہیں، کرنل ڈی نے کہا۔ تو کیا کیوٹیکس یہ نہیں جانتا تھا کہ جس بحری جہاز میں اس نے اپنے ایجنٹ کو سوار کرایا ہے وہ صومالی قزاقیوں نے اغوا کر لیا ہے؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو بارڈر کراس کرنے والے ایجنٹ کے پیٹ سے نکالے ہوئے کیپسول میں سے جو پیغام ملا ہے اس میں سے اس بات کا بھی ذکر ہوتا، اور یہی بات اس ایجنٹ نے بھی بتائی تھی جو زندہ ہاتھ لگا تھا، کرنل ڈی نے کہا۔ اس بات کا کب پتا چلا تھا کہ نقشہ سٹرنگ روم میں نہیں ہے بلکہ اسے چوری کیا جا چکا ہے؟ وائٹ شارک نے پوچھا۔ آج تیسرا دن ہے، اس دن سے اب تک مسلسل اسی سلسلے پر ہی کام کیا جا رہا ہے اور نئی سے نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کرنل ڈی نے جواب دیا۔ تو کیا اس انویسٹیگیشن کرنے والی ٹیمیں ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی ہیں کہ اسرائیلی ایجنٹ وزارت دفاع کے خفیہ سٹرنگ روم میں کیسے پہنچا تھا اور اس نے وہاں سے نقشہ کیسے حاصل کیا تھا؟ میجر پرمود نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ اس سلسلے میں اپنا کام کر رہے ہیں، امید ہے جلدی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اگر اس سٹرنگ روم سے سیکرٹری دفاع نے نقشہ نہیں نکالا تو کس نے نکالا تھا اور کیسے۔ کرنل ڈی نے کہا۔ اور بلیک پائرٹ کے بارے میں کیا پتا چلا ہے؟ وہ جہاز کو اغوا کر کے کہاں لے گئے ہیں؟ لیڈی بلیک نے پوچھا۔ اس کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ پتا نہیں چل سکا ہے۔ بلگانیا کے چند فارن ایجنٹ اس سلسلے میں صومالیہ میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ملی ہے۔ یہ کام تم تینوں کو ہی کرنا پڑے گا، تمہیں صومالیہ جا کر بلیک پائرٹ کو بھی ٹریس کرنا پڑے گا اور اس مقام کو بھی جہاں انہوں نے بحری جہاز اور یرغمالیوں کو چھپا رکھا ہے، کرنل ڈی نے کہا۔ پارٹ 1 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب بلیک شارک کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں سماعت فرمائیں۔